أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری براہین اثبات خدا میں تمام ہو گئی تھی. انہوں نے ایک ہی برہان یہاں پر ذکر کیا تھا کہ عرض کیا کہ ابتدائی لیول کی کتاب ہے, اس میں زیادہ سخت باتیں نہیں کرتے, وہ براہین نہیں لے کر آئے کہ جو خاص و خاص لوگوں کو فام کے لیے ہے مثلا. اور پھر یہ کہ وہ والی باتیں بھی مطرح نہیں کی کہ جو مثلا اس برہان امکان پہ بعض اشکالات ہیں, برہان نظم پہ بہت سارے اشکالات ہیں, راہ فطرت میں بہت سارے اشکالات ہیں, وہ ان کا جواب دینا ضروری ہے. لیکن چونکہ یہ ابتدائی لیول کتاب ہے, ابھی فقط بنا یہ ہے کہ آپ مطلب کو فہم کریں. آگے نقد و بررسی و قال و قیل و یہ پھر آہستہ آہستہ جیسے بڑی کتابوں میں آپ جاتے جائیں گے اس میں آپ پڑھیں گے, اور ذہن میں رکھیں گے اکتفا ایک دو کتاب عقائد میں نہیں کرنا. جب تک طالب علم ہے علم کلام کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے رہیں, بہت ساری کتابیں درسی غیر درسی جو بھی مطالعہ کریں, ان کا مباحثہ کریں, درس لیں ان کے. چونکہ ہماری سب سے بڑی مشکل جو معاشرے میں ہے وہ عملی نہیں ہے اتنی جتنی عقیدتی ہے, اور دشمن بھی جب حملہ کرتا ہے عمل پہ نہیں کرتا, عقیدے پر حملہ کرتا ہے.
عقیدہ جب کمزور ہو جائے تو پھر عمل تو.
اور پھر یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ جو سبب بنے گا جنت میں درجات بلند ہونے کا, عمل نہیں بنے گا, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی انسان 24 گھنٹے عبادت کرتا رہے اور عقیدہ اس کا سطحی ہو, اور وہ بندہ جس کا عقیدہ جو ہے وہ انتہائی پختہ اور ہائی لیول کا ہو, اور وہ عبادت فقط واجبات اور مستحبات کی حد تک کرتا رہے, تو یہ افضل ہے اس سے کہ جو 24 گھنٹے عبادت کرتا رہتا ہے. خود قرآنی آیت جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے, یرفع علیہ کلم الطیب, نا یسعد علیہ کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس آیت کی تفسیر علماء یہ کرتے ہیں کہ یسعد علیہ کلم الطیب یعنی عقیدہ ہے کہ جو خدا تک جائے گا, صعود کرے گا خدا کی بارگاہ میں. جو چیز دیکھی جاتی ہے ملاک عقیدہ ہے. عمل کا پھر کیا تعلق ہے, آیا بفائدہ ہے؟ جس طرح ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ ولایت کے قائل ہو جائیں نماز روزے کی ضرورت نہیں, آیا اس طرح ہو جائے گا؟ پھر کہتے ہیں نہیں. قرآنی آیت پھر آگے ادامہ دیتی ہے, والعمل الصالح یرفعہ. اس عقیدے کو صعود دینا اور بارگاہ خداوندی میں پہنچانے کا کام کون کرے گا؟ عمل صالح. یعنی سواری عقیدہ ہے نا, سوار عقیدہ ہے اور سواری عمل صالح ہے. اگر سوار موجود ہو سواری موجود نہ ہو تو مقصد پر نہیں پہنچا جا سکتا.
سوار عقیدہ
مہم, ہاں مہم عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ دیکھا جائے گا, آپ کو عمل صالح ہوا تو آپ کو بخش دیا جائے گا, جنت کے کسی مرتبے میں بٹھا دیں گے, لیکن جنت میں آپ کے درجات بلند کیسے ہوں گے یہ عقیدہ آپ کو لے کر جائے گا. مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں, ابو ذر اور سلمان کے درمیان کوئی فرق تھا عمل کے اعتبار سے؟ 24 گھنٹے وہ تقریباً نیند کو نکال کے وہ بھی عبادت میں مشغول, اور یہ بھی, حتیٰ ان کی نیند بھی عبادت تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ سلمان افضل ہے ابو ذر سے. ایمان کے 10 درجے ہوں تو 10 درجے کامل کے کامل ابو ذر کے سلمان کے پاس ہیں, اور ابو ذر 1 درجہ پائندہ رہے, 9 درجے ہیں اس کے. کیا اختلاف ہے یہاں پہ؟ آیا مثلا فرض کریں وہ 12 گھنٹے عبادت کرتے ہیں اور یہ ابو ذر جو ہے وہ 11 گھنٹے عبادت کرتا ہے؟ فرق ان کے درمیان عمل کا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ مثلا اب سلمان 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اور عبادت کرتے تھے اور مثلاً فرض کریں گے 11 گھنٹے جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، لہٰذا ان کا درجہ جو ہے وہ کم تر ہو گیا. نا عقیدہ ان کا جس طریقے سے بلند تھا ابو ذر ابھی تک اس مرحلے میں نہیں پہنچا. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جب کہا ضربت و علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کس وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے ہے، ظاہری طور پر عبادت دیکھیں تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، واجبات ادا کرتے تھے، مستحبات ادا کرتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے. یہ کام انسان کر سکتا ہے، یہ کام. ہاں یہ ہے کہ وہ طاقت نہیں تھی کہ جتنی طاقت وہ کرتے، لیکن سارے کام انجام آکام انسان دے سکتا ہے اس وقت. لیکن پھر بھی ان کی ایک ضربت افضل ہے عبادت ثقلین سے. جن و انس مل کے عبادت کریں تو وہ ضربت جو خندق والے دن چلی ہے اس کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی عبادت پوری کائنات کی. کیوں؟ عقیدہ مولا علی کا جتنا تھا انسان کے اندر طاقت نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی. آئمہ ہمارے افضل ہیں، انبیاء افضل ہیں انسانوں سے عبادت کی وجہ سے نہیں. عبادت ان کی درست ہے سب سے زیادہ تھی، لیکن اصل منشا معرفت خدا تھی، عقیدہ تھا. لہذا انسانوں کے اندر بھی یہی تقسیم بنتی ہے. ہم معاشرے میں کیا چیز دیکھتے ہیں؟ جو عمل صالح جس کا ہے اس کو متدین مانتے ہیں، عقیدے کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے طلاب عقیدے میں ابھی تک کمزور ہیں. قم میں چلے جائیں، نجف میں چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، جہاں حوزہ موجود ہے آپ کو اکثریت عقیدے میں ضعیف نظر آئے گی. وہی جو ماں باپ نے سکھایا تھا یا مثلا ممبروں سے سنا وہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن خود بحث کرنی پڑ جائے نہیں. ایسا مثلا ابھی میں آپ کو مثال دیتا، ابھی یہاں پہ جا کے کہہ دیں گے سارے طلاب مل کے قائل ہوں گے مثلا آئمہ ولایت تکوینی کے قائل ہیں، آئمہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں. ایک انسان آتا ہے آگے کہتا ہے نہیں میرے نزدیک ولایت تکوینی ثابت نہیں ہے، زمین و آسمان ایک کر دیں گے اس کے سر کے اوپر، گرا دیں گے سب کچھ. لیکن اسے گفتگو کرنے لگے تو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ولایت تکوینی جو واو سے لکھنی ہے یا کسی اور چیز سے لکھنی ہے. بس وہی عقیدہ ایک بنا لیا. یہ عقیدہ نام کی چیز نہیں. آپ یہ بھی کوئی اتنا تصور نہ کرے، میری اس بات سے استفادہ کرے کہ چونکہ عقیدہ مہم ہے بس ہم جو ہیں وہ فلاں عقیدے کے بھی قائل ہیں، فلاں عقیدے کے بھی قائل ہیں، ہمارا عقیدہ اس سے اچھا ہے. عقیدہ دلیل پر استوار ہونا چاہیے، بدون دلیل عقیدہ بھی قابل قبول نہیں ہے. علم کلام بہت ضروری ہے ہر حوالے سے. اگر آپ مبلغ ہیں تب بھی عقیدہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عوام آپ ہندوستان پاکستان میں چلے جائیں آپ سے مسائل کم پوچھتے ہیں، عقیدہ زیادہ پوچھتے ہیں. آئمہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں، عدل الہی کے بارے میں، مختلف سوالات یونیورسٹیوں لیول پہ موجود ہیں سارے. لہذا یہ اہمیت بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ علم کلام کو عام کتابوں کی طرح سمجھ کے نہ پڑھیں. کہ مثلا جن رسائل مقاصد پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنی ہے کیونکہ مدارس میں پڑھانی ہے فلاں یہ وہ، کلام کو اپنی ذات کے لیے پڑھیں. باقی کتابیں بھی اپنی ذات کے لیے پڑھیں، یعنی خدا کے لیے اور پھر اپنی آپ کو کبھی کرنے کے لیے. لیکن علم کلام کی اہمیت جو ہے باقیوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ آخرت سے تعلق ہے، اور پھر ایسا علم ہے کہ جو ڈائریکٹ درجات میں دخالت رکھتا ہے. فقہ اصول پڑھ کے آپ نے عمل درست کرنا ہے، علم کلام پڑھ کے آپ نے عقیدہ درست کرنا ہے، اور قرآن کے مطابق عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے. لہذا انسان اصل پہ زیادہ کام دے، زور دے اس کے اوپر، فرع کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کرے، لیکن یہ نہ بھولے کہ عقیدہ اصل ہے اور کام کرے اس کے اوپر. بس ہماری برہان وجوب و امکان میں تھی، چونکہ مفصل عرض ہو گئی ہے، چونکہ ریکارڈ ہوتا ہے لہذا دہراتا نہیں ہوں، آپ لوگ خود رجوع کریں گے ان چیزوں کی طرح. ایک آخری بات اس میں رہ گئی تھی ہماری کہ صفات اولیہ و ثانویہ کے عنوان سے. یہاں پہ مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں صفحہ 59 پہ 59 صفات اوصاف اولیہ و ثانویہ کے اندر کہنا کیا چاہتے ہیں. آسان مطلب ہے, چند جملوں میں عرض کرتا ہوں. آپ نے جب برہان اقامہ کیے, براہین اقامہ کیا, مثلا برہان نظم اقامہ کی, برہان امکان آپ نے اقامہ کیا, لے کر آئے خدا کی ذات اس بات کے لیے. جب آپ نے برہان نظم قائم کیا, برہان نظم کیا تھا؟ نظام, یہ جہان نظام مند ہے. یہ صغرا تھا ہمارا. کبرا کیا بنایا تھا؟ کہ ہر وہ چیز جو نظام مند ہو محتاج ہے کس کی؟ ناظم کی. ناظم کی محتاج ہے. کوئی بھی نظام بغیر ناظم کے وجود میں نہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جہان ناظم کا محتاج ہے. ناظم کا ہونا ضروری ہے. اس برہان کے اندر آپ نے چند صفات کو ثابت کیا ہے ضمناً. خدا ناظم ہے, خدا مدبر ہے, کیونکہ نظم جو ہے وہ تدبیر کے ذریعے ہوتا ہے. خدا حکیم ہے, کیونکہ نظام اس طریقے سے منظم ہے کہ کوئی غیر حکیم انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا. یہ صفات آپ نے اس برہان کے اندر خود بخود ثابت کر دی, ہو گئی آپ سے, کیونکہ برہان ایسا تھا کہ یہ صفات یہاں پر ثابت ہو گئی. اسی دقت کرنی ہے اس بات میں. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ نے برہان امکان اقامہ کیا. اس وہ کیسے تھا؟ کہ العالم ممکن, کل ممکن یحتاج الی الواجب. نتیجہ کیا نکلا؟ العالم یحتاج الی الواجب. امکان اور وجوب کے درمیان آپ لے کر خدا, وہ میں نے توضیح دی ہے امکان اور وجوب کی, انشاءاللہ آپ رجوع کریں اس کی طرف, مطلب آسان ہو جائے. میرے خیال میں اس جلسے میں نہیں تھے آپ, برہان امکان جب توضیح دیا ہے میں نے. یہ چیزیں میں نے مفصل بیان کی ہیں, اس میں آپ تھوڑا زحمت کریں ان جلسات کو. ایک دو جلسے ہی میرے خیال ہیں اور کے بعد ہوئے تھے, تو ان کو ذہن میں ڈالیں تاکہ مطلب جو ہے واضح ہو جائے. تو آئی نہیں کرتا چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے, پھر تکرار ہو جاتا ہے, پھر فائدہ نہیں ہے اس کا. اگر ریکارڈ نہ ہوتا منگے پھر یہ تھا کہ تکرار کرتے, لیکن اب چونکہ ہے تو تکرار کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہی مطالب میں بیان کر نیا مطلب ہوتا, چلو پھر تکرار کرتے تو اچھے لگتے. لہذا برہانے امکان یوں اقامہ کیا تھا کہ ہم نے یہ فرض کیا کہ یہ جہان نام کی چیز ہمارے پاس موجود ہے, اس کو مسلم ہم نے لیا ہوا چونکہ ہم جہان میں موجود ہیں. اب یہ جہان ممکن ہے یا واجب؟
ممکن.
اگر آپ کہتے ہیں کہ واجب ہے تو ہم نے کہا فصابت المطلوب, کیونکہ ہمیں اس جہان میں ایک چیز چاہیے کہ جو واجب ہو, ثابت ہو گیا. ہم واجب ثابت کرنا چاہتے تھے, آپ نے پہلے ہی مان لیا. لیکن اگر آپ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن ہے, تو ہمارا سوال یہ اٹھے گا کہ ممکن کی اگر تحلیل کی جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ممکن اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی چیز اپنی نہ ہو, سب کچھ کسی کا دیا ہوا ہو, ہر چیز اس کی وابستہ ہو کسی غیر کے ساتھ. تو جب آپ نے اس کو ممکن مان لیا, یہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے. اور ممکن ہے, ممکن ہے وجود رکھتا ہے, پس کا وجود اپنا ہوگا یا غیر کا ہوگا؟ غیر کا ہوگا. ہم پوچھیں گے وہ غیر کون ہے جس نے اس کو وجود دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ بے ہے مسئلہ. ہم پوچھیں گے کہ یہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ اگر آپ کہیں ممکن ہے تو پھر وہی سوال جو پہلا اٹھا تھا وہ اٹھے گا. اگر آپ اس کو واجب مان لیں گے فصابت المطلوب ہو جائے گا. بس آپ نے برہان امکان اور وجوب کے ذریعے واجب تعالیٰ کو ثابت کیا. نتیجہ کیا نکلا آپ کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ممکنات کو एक ऐसी मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, एक ऐसी सिरे पर पहुंचना जरूरी है मुमकिनात की लड़ी को कि उस वो सिरा जो है वो मुमकिन ना हो, वाजिब हो। खुद इल्लत हो लेकिन इसकी कोई इल्लत ना हो, यानी ऐसे सिरे पर पहुंचने की जरूरत है कि खुद तो इल्लत हो दूसरी चीजों के लिए लेकिन खुद किसी की इल्लत ना हो। अगर यहां तक आप पहुंच गए ये वाजिब ताला है, बात वाज है। अब इस बुरहान में भी आपने चंद सिफात खुदा के लिए साबित कर दी, इकामा आपने बुरहान किया लेकिन इस जमन में खुदा की बात सिफात साबित हो गई। कौन सी? आपने खुदा को वाजिबुल वजूद साबित कर दिया। खुदा वाजिबुल वजूद, वाजिबुल वजूद से क्या मुराद है? वाजिबुल वजूद यानी जिसकी हर चीज अपनी मिल्कियत हो, जाती हो उसकी, किसी की अताशुदा ना, बस आपने वाजिबुल वजूद साबित कर दिया। वाजिबुल वजूद का फायदा कहां का होगा आपको आगे जाके पता चलेगा कि वाजिबुल वजूद से हम कितनी चीजें जो हैं वो खुदा के लिए साबित कर पाते हैं। वाजिबुल वजूद जब आपने एक साबित कर दिया, दूसरी चीज आपने साबित की इल्लतुल इलाल। इल्लतुल इलाल कैसे कहते हैं? कि ऐसी इल्लत के जिससे ऊपर कोई इल्लत है ना, उसको इल्लतुल इलाल कहते हैं। मैं इल्लत हूं फलां का, फलां इल्लत है फलां की, फलां इल्लत है फलां की, फलां इल्लत है फलां की, सब इल्लत मालूल है लेकिन खुदा जो है फकत इल्लत है मालूल नहीं है। बस ये सिफात भी आपने बात साबित कर दी। इसी तरीके से आप जो भी बुरहान इकामा करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई सिफत साबित हो। मुसन्निफ यहां पर ये तज़क्कुर देना चाहते हैं कि वो सिफात, दिक्कत करें उनवान आपके लिए वाजे हो जाएगा और मतलब वाजे हो जाएगा। मुमकिन है कोई बंदा मुताला करे शायद मतलब की तरफ मुतवज्जे ना हो, थोड़ा आसान करके बयान कर रहा हूं। वो सिफात के जो बराहीन के जिमन में खुदा के लिए साबित होती हैं उसको कहते हैं सिफात अवलिया। वाजिबुल वजूद होना, इल्लतुल इलाल होना, नाजिम होना, मुदब्बिर होना, हकीम होना, ये जो आपने जितनी सिफात साबित हुई हैं बराहीन के जिमन में इसको कहेंगे ये औसाफ व सिफात अवलिया है। लेकिन वो सिफात की जो बराहीन के अंदर मौजूद नहीं थी लेकिन अलग से आपने खुदा के लिए साबित की हैं बराहीन के जरिए, जैसे सिद्क खुदावंद या और बाकी सिफात जो खुदा के लिए हैं उसको कहेंगे ये सिफात सानविया है। परवाज़ हुई है? बस वो सिफात के जो बराहीन के जिमन में साबित हो जाएं और आपको साबित करने की जरूरत ना पड़े वो सिफात अवलिया कहलाती हैं। और वो सिफात के जो इस बात की मोहताज हों बराहीन के जिमन में मौजूद ना हो बल्कि उनके लिए अलग से बुरहान लाना पड़े वो सिफात सानविया कहलाती। ये एक मतलब हमारा चैप्टर में रह गया था। इसके बाद इन्होंने बाज आयात से तमस्सुक किया कि बुरहान इमकान कुरान के अंदर इस्तेफादा हुआ है। जैसे एक फकत आयत पढ़ता हूं सूरह फातिर की आयत 15 में खुदावंद मुताल फरमाता है कि या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु वल गनीउल हमीद। अब इंसान को फकर से निस्बत दी है, फकर यानी मुमकिन, यानी फकीर किसे कहते हैं जिसकी कोई चीज अपनी ना हो, फकीर उसी को हमारी जबान में कहते हैं ना जी, कि जो मोहताज ही मोहताज हो हमेशा। लेकिन गनी आप किसको कहते हैं? ये पूल, ये गनी इंसान है। किस लिए आप कहते हैं कि ये गनी इंसान है? क्योंकि इसकी हर चीज अपनी है। बस फकर यानी इमकान, गना यानी वाजिब वजूब। बस खुदावंद मुताल ने यहां पर पुराने इमकान से इस्तेफादा किया लोगों को यह समझाने के लिए कि मैं हूं तुम्हारा खालिक। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम मोहताज हो मेरे, वल्लाहु वल गनीउल हमीद, खुदा गनी है, खुदा किसी का मोहताज नहीं है। बस ये बुरहान इमकान वजूब है, इसे इस्तेफादा किया गया। पर नीचे एक और बुरहान अम खुलिकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून, اس کے اندر آ کے انہوں نے برہان اقامہ کیا اور ایک تبیین کی ہے. تو نہیں, اس کو آپ خود مطالعہ کر لیجیے, اگر نہ سمجھ میں ہے تو سوال پوچھ لیجیے. اس کے بعد اگلی بحث جو ہماری شروع ہوتی ہے وہ توحید میں ہے, یعنی خدا شناسی کی اب باتیں آ گئی ہیں. پہلے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ خدا یابی کی, مختلف براہین کیا آئیں گے, راہ فطرت, برہان نظم اور برہان امکان, ان کو اقامہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں خدا شناسی کی طرف, توحید سے ہماری بات شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے مصنف یہاں پر توحید کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ توحید بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اسلام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کی جو تاکید تھی وہ کیا تھی؟ توحید تھی, یکتا پرستی. حتیٰ بعض بزرگان کا یہ ادعا ہے کہ قرآن میں کسی جگہ بھی خدا نے کسی بھی آیت میں اپنے وجود پر استدلال نہیں کیا, قرآن کا تمرکز فقط توحید پر تھا. کیوں خدا نے اس بات نہیں کیا؟ بعض بزرگان قائل ہیں, بلکہ بعض قائل نہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی ہمیں آپس میں بڑی کتاب کا مباحثہ کی, یا آپ لوگ آگے جائیں گے تو پتہ معلوم ہو جائے گا کہ خداوند متعال کے وجود پر استدلال کیوں نہیں کیا. کیونکہ ہم پہلے پڑھ گئے ہیں خدا یابی کے اندر کہ خدا کے وجود کے اس بات کا ایک راستہ کیا ہے؟ فطرت. جب فطرت موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے براہین اقامہ کرنے کی, خدا نے اس کو مفروغ عن لیا ہے علمی اصطلاح کے اندر, یعنی اس کو مسلم شمار کیا کہ تمام انسان میرے وجود کے قائل ہے, برہان کے محتاج نہیں. ان کو برہان کوئی بیان کیا جائے تو وہ خدا کے قائل ہوں, فطرت کافی ہے. لہذا چونکہ وہ شرک کے قائل ہو گئے تھے, مثلاً ارباب متفرقون کے قائل ہو گئے تھے. ابھی آپ مثلا ہندوستان میں آپ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف خدایان کے قائل ہیں کہ بارش کا خدا کوئی اور ہے, شر کا خدا کوئی اور ہے, دعائیں کچھ اور, کوئی اور سنتا ہے, مثلا بلا کوئی اور نازل کرتا ہے, یعنی اس طریقے سے آ کر کوئی خدا, لیکن خدا واحد کے بھی قائل ہیں, لیکن وہ ان کے لیے پررنگ نہیں ہے. خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن تدبیر کے اندر, توحید کے اندر آ کے ان کے اندر تھوڑی مشکل پیدا ہو. لہذا قرآن نے ہمارا کلمہ بھی کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ توحید پہ دلیل ہے, نہ اس بات وجود خدا. یعنی ہمارا کلمہ جس سے پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے اس میں کوئی کلمہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں یہ لکھا ہو کہ خدا ہے اور اس کو ایک مانو, نہ, بلکہ کہا گا لا الہ الا اللہ, خدا ایک ہے. اب سوال کوئی کرے کہ خدا ایک ہے منوا کر آپ اس کو مسلمان بنا رہے ہیں, پہلے اس کو بتاؤ تو صحیح خدا ہے بھی, فطری چیز ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح توحید پر متمرکز ہے, وجود خدا کی طرف اتنا متمرکز نہیں ہے. چونکہ فطرت موجود ہے انسانوں میں, ان کی جیسے ہی فطرت آپ آز غبار آلود جو تھی اس کو پاک کریں گے خود بخود خدا کی طرف متوجہ ہوں گے. مبلغ کا کام یہ ہے کہ اس فطرت کو آ کر پاک کرے بس اپنی تبلیغ کے اندر, جیسے ہی آپ اس کو پاک کریں گے وہ انسان خود بخود خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا, آپ اس کو توحید سکھائیں اس کے بعد. تو لہذا آپ یہ اس مقدمے کے اندر یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ توحید بہت اہمیت کی حامل ہے اور تمام جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان کا سرنامہ کلام جو تھا سب سے پہلا جو آئین تھا وہ کیا تھا؟ توحید پرستی تھی. ہر جگہ آپ دیکھیں گے, کسی جگہ آپ یہ نہیں, ڈائریکٹ آپ وجود خدا پر برہان قرآن میں نہیں معلوم کریں. علامہ طباطبائی کے نظریہ, ڈائریکٹ کوئی آیت ایسی پیدا نہیں کر سکتے قرآن کے اندر کہ جس پر آپ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہاں پر خدا اپنے وجود پر استدلال کر رہا ہے. علامہ فرماتے ہیں نہیں, توحید ہے, توحید, خدا توحید سکھا رہا ہے پورے قرآن کے اندر, توحید مہم. پر یہ ایک مقدمہ تھا جو انہوں نے ادھر عرض کیا. بعض باتیں ہیں کہ جو مطالعہ آتی ہیں زیادہ مہم نہیں, آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے, مشکل نہیں ہے. وہ مطلب اس کے بعد آتے ہیں کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے، اس کو عرض کرتے ہیں، پھر باقی بات بعد میں مطرح کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا ختم ہو گیا، توحید کی فقط یہ لغوی معنی کی بحث کر لیں. فرماتے ہیں کہ توحید باب تفعیل سے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے، ریشہ اصلی کیا ہے، واحدہ. اور باب تفعیل میں یہ تو واحدہ، یو واحد و توحیدہ. اور فرماتے ہیں چونکہ باب تفعیل کے، آپ نے پڑھا ہوگا باب اس کے اندر صرف میر کے اندر، کے ابواب متعددہ جو ہیں وہ مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک باب مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. باب تفعیل کا ایک معنی جو موجود ہے وہ یہ کہ کسی چیز کے بارے میں قائل ہو جانا کہ یہ فلاں صفت رکھتا ہے. وحدہ توحید یعنی خدا کو ایک جاننا، یہ تو جاننا مثلا یہ کیا ہے، تفعیل کا ایک معنی ہے. مثلا اس کے مختلف مثالیں دیتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں تعظیم، اب باب تفعیل سے ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے، یعنی بزرگ جاننا کسی کو، با احترام شخصیت جاننا کسی کو. تکفیر آپ کہتے ہیں کسی کو کافر جاننا، شمار کرنا، یہ کیا ہے، باب تفعیل کا ایک معنی ہے. تو توحید کا کیا معنی ہو جائے گا، یعنی خدا کو ایک ماننا، خدا کو ایک جاننا، یہ باب تفعیل کے باب کی خصوصیت ہے، اور یہاں توحید کا یہ معنی کریں گے. فرماتے ہیں کہ یہاں توحید، قرآن کے اندر آپ توحید کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن واحدہ کے جو مشتقات ہیں وہ فراوان موجود ہیں، لیکن توحید کی اصطلاح علماء کی ہے، قرآن نے خود توحید، توحید کا لفظ استعمال، یعنی صیغہ توحید، پہلا مطالب و محتوی توحید موجود ہے اور مختلف مشتقات موجود ہیں، لیکن خود واحد توحید کا کلمہ قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ تھا توحید کی لغوی بررسی. اس کے بعد آتے ہیں اصطلاحی تعریف کے اندر، یہ جو تھوڑی توضیح کی محتاج ہے، وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ، اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کو کہتے ہیں کہ آموزے کو کہتے ہیں تعلیمات کو، تعلیم کو، عموق تعلیمات توحید، یعنی اسلام کے اندر توحید عمیق تر مطرح ہوئی ہے باقی ادیان کی نسبت.
یہ
یہ عموق کی عطف تفسیری ہے تقریباً، عموق فقط مانا کرے اس کا، کہ اسلام میں جو توحید خداوند مطرح ہوئی ہے وہ باقی جو ادیان گزرے ہیں ان میں اس طریقے سے مطرح نہیں تھی، اس طریقے سے ذکر نہیں تھی، عمیق تر ہے اس کی توحید. کون سا
ویزا؟
کس جگہ؟
ویزگی
کہتے ہیں اس کو، صفات کو، خصوصیت کو. آپ کی ویزگی کیا ہے، یعنی آپ کی خصوصیت کیا ہے، وہ چیز کہ جو فقط آپ کے اندر پائی جائے، کسی اور کے اندر نہ پائی جائے، اس کو ویزگی کے نام سے یہ یاد کرتے ہیں.